بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الحمد لله. آج ہماری تفسیر خلاصے کا یہ سلسلہ 28ویں پارے سے ہے. خات خولہ بنت طالبہ اپنے میاں کی، اپنے شوہر کی، اوس بن صامت کی شکایت لے کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے میاں نے مجھ سے زہار کیا ہے اور مجھے اپنے سے جدا کر دیا ہے، حالانکہ اس نے طلاق کے الفاظ تو کہے نہیں، تو میں اس پہ حرام کیسے ہوئی، میں اس پہ حرام کیسی ہوئی. یہ بات بار بار دہرا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی، غم تھا، دکھ تھا، تکلیف تھی اندر. کہنے لگی، باقی تو سارے حکموں کے بارے میں وحی آ جاتی ہے، میرے ہی معاملے میں وحی نہیں آئی. تو اللہ نے اس خاتون کی دلداری فرمائی کہ اللہ نے اس کی بات سن لی. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں زیادہ دور نہیں تھی لیکن میں نے اس خاتون کی بات نہیں سنی، اور اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ نے اس عورت کی بات سنی اور پھر جواب بھی دیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. پھر زہار کے متعلق بتایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی طرح جس میں یوں کہا جاتا تھا کہ تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت، وہ بیوی اس پہ حرام ہو جاتی تھی. بتایا کہ آج کے بعد یہ حرمت ختم ہو گئی. اس قسم کے الفاظ، اگر عورت کو جدا کرنا ہی ہے تو پھر طلاق ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. اگر کوئی استعمال کرے گا اور پھر اپنی اہلیہ کے قریب جانا چاہتا ہے تو پھر اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، غلام آزاد کرنا ہوگا، یا پہ در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر اگر یہ نہ ہو تو پھر 70 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ کفارہ ادا کرے گا تو تب اس کی وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو یوں اللہ رب العزت نے زہار کا حکم بھی بتایا اور اس کا کفارہ بھی بتایا، اور اس عورت کی دلداری بھی ہوئی اور اس کی شان بھی بڑھ گئی کہ اللہ نے اس کے حق میں قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. پھر اللہ کی عظمت کا تذکرہ، قدرت کا تذکرہ ہے. اور پھر منافقین اور یہودی، وہ جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح تھی، تو وہ مسلمانوں کو پریشان کرتے، آپ کے پاس آتے، سرگوشیاں کرتے، کہیں آپس میں اکٹھے ہوتے، مسلمان کو دیکھتے، سرگوشیاں کرتے، تو اس کی مذمت فرمائی اور ان سے منع کیا گیا، کفار، منافقین اور یہودیوں کو، لیکن وہ باز نہ آئے. پھر آداب مجلس بتائے کہ جب کوئی مسلمانوں کی مجلس ہو اور کوئی دوسرا شخص آ رہا ہو تو اس کے لیے گنجائش پیدا کرو. اگر یہ پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے گنجائشیں پیدا فرمائیں گے، آخرت میں تو کریں گے ہی کریں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی اور معاشی طور پہ اللہ تمہارے لیے گنجائشیں اور سہولت کی شکلیں پیدا فرما دیں گے. پھر ان کی اس شر کو روکنے کے لیے حکم آیا کہ آپ سے کوئی سرگوشی کرنا چاہے تو پہلے صدقہ دے دے. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور پھر منافقین کی مذمت فرمائی جو پس پردہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کفار سے دوستیاں لگاتے ہیں. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ان کے اندر کفر کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ایک سچا مومن کافر کے لیے اپنے دل میں محبت نہیں رکھتا. ایثار، خیرخواہی، ہمدردی، احسان، اچھے اخلاق، معاملات، اقتصادی معاملات، ان سب کی کافر کے ساتھ اجازت ہے، سب کی اجازت ہے، لیکن کسی کافر سے دلی محبت یہ مسلمان کی ایمان کی شاعر شان نہیں، ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کے ساتھ یہ چیز اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ اپنے ہیں تلوار کے زد میں آ گئے تو بچ کے نہیں گئے، اپنے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول میں گستاخی کی تو ان کے مومن اس صاحب ایمان کے وہ غضب کا شکار ہوا۔ حضرت عبیدہ ابن جراح کے والد جراح میدان میں بیٹے کے تلوار کے نیچے آئے، روکتے رہے، آخر کار تلوار کے زد میں آ کر انہیں قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہنے لگے، بدر میں آپ میرے سامنے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت فرمانے لگے، تم میرے سامنے آتے تو بچ کے نہ جاتے، بچ کے نہ جاتے۔ ابو قحافہ اور اس امت کا سب سے نرم دل رکھنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دن ابو قحافہ جو ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، کچھ شان میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تو حضرت صدیق نے اتنے زور سے تماچا مارا کہ وہ گر پڑے باپ کو۔ کفر کی گندگی کے ساتھ نبی کی شان میں گستاخی ایک سچا مومن کہاں برداشت کر سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے منع فرمایا۔ تو صدیق جیسا مہربان، اس جو اس امت کا سب سے بڑا، جسے کہیں کہ ارحم امتی ہے، ارحم امتی، اس امت کا سب سے زیادہ مہربان صدیق ہیں، لیکن سامنے باپ، چونکہ کفر کی گندگی ہے، بعد میں اللہ نے اس باپ کو بھی ایمان کی سعادت عطا فرما دی تھی۔ تو یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ دلی دوستی، دلی محبت کسی کافر سے نہیں رکھتے۔ یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کی جماعت ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت، اسی کے لیے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کے فیصلے ہیں۔ پھر سورہ حشر ہے، اس میں بنو نذیر مدینہ میں رہتے تھے، جن کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے جن کے ساتھ معاہدے تھے، صلح کے تھے، لیکن انہوں نے اس معاہدوں کی پاسداری نہیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال باہر کیا۔ پھر کچھ لوگ شام کی طرف روانہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے خیبر میں پڑاؤ ڈالا، اور پھر انہیں بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں سے مدینہ سے نکلنا پڑا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے کے اندر ان کی شرارتیں نہیں ختم ہوئیں، اور ان کی فسادی مزاج یہ اس سے باز نہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خیبر سے بھی نکال دیا اور اعلان فرما دیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ تو یوں ان کی رسوائی پہلے مدینہ سے نکلے، پھر انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا، اور ان کے سے ملنے ہوا مال غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تقسیم کیا۔ پھر انصار اور مہاجرین کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کے دو ابتدائی طبقے تھے، انصار اور مہاجر، یا مسلمان مہاجر ہوتا یا انصار ہوتا، اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربانی کر کے ہجرت کرنے والے، اور اللہ کے دین کی نسبت سے ان مہاجرین سے محبت، اور ان مہاجرین کے مدد اور نصرت کرنے والے۔ یہی دو گروہ تھے مسلمانوں کے، یا مسلمان مہاجروں میں تھا یا انصار میں تھا، یا تو وہ مدد کرنے والے تھے ان دین کی خدمت کرنے والوں کی اور دین کی خاطر قربانی کرنے والوں کی، یا وہ طبقہ تھا جو دین کی خاطر سب کچھ لٹا کے اللہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پھر تیسرا طبقہ ہے جو بات کا ہے، اور جو یوں کہتا ہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، کہ ان انصار اور ان مہاجرین کے بدولت جو انہیں ایمان کی دولت اور کلمے کا سرمایہ اور دینی علوم کی دولت ملی ہے، یہ انہی مہاجرین اور انصار کے قربانیاں اور احسار کا نتیجہ ہے۔ تو ایمان والے جو مسلمانوں کا یہ تیسرا طبقہ ہے، وہ ان دونوں طبقوں سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما دے، اور دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، بغض نہ ہو۔ تو یہ ایمان اس امت میں جو حق پہ ہیں، جو اس امت میں حق پہ ہیں، ان کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے، اہل ایمان کے لیے، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے۔ تو امت کے کامیاب یہی تن تین طبقے ہیں، یا انصار ہیں یا مہاجرین ہیں، یا جو ان کی کامل اتباع کرنے والے ہیں، اور جو ان کی عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، اور ان کے لیے دعائے خیر اور اچھے کلمات سے انہیں یاد کرنے والے ہیں۔ یہ تین طبقے امت میں ہمیشہ ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بنو قنقہ، یہ بھی مدینہ کا ایک یہودیوں کا ایک گروہ تھا، قبیلہ تھا، یہ بھی پس پردہ مشرکین ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ بھی قتال کا حکم ہوا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی، اللہ سے ڈرو، ایک اور زندگی ہے، یہ زندگی کا چھوٹا سا مرحلہ حقیقت میں اسی زندگی کی تیاری کے لیے ہے، یہ زندگی کا چھوٹا سا مرحلہ اسی زندگی کی تعمیر کے لیے ہے، اس سے پہلے اپنی زندگی کو سنوار لو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جنت اور جہنمیوں کا ظہر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے فرما بردار اور نافرمان۔ پھر اللہ کی تعارف، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ۔ پھر سورہ ممتحنہ ہے، اور اسی بات کی تلقین ہے اہل ایمان سے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، جن کے دلوں کے اندر کفر ہے، شرک ہے، وہ مسلمانوں کے دلی دوست نہیں ہو سکتے۔ حضرت خاطب ابن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابی ہیں، غلطی کر بیٹھے، ان سے ایک کوتاہی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ہم مکہ کی طرف لشکر لے کے چلے، لیکن خفیہ انداز میں، مکہ والوں کو اس کی خبر نہ ہو، اور اللہ رب العزت سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے سفر کا انہیں پتہ نہ چلے یہاں تک کہ ہم ان کے سر پہ پہنچ جائیں۔ لیکن خاطب ابن بلتا نے ایک خط لکھ دیا، اور اس خط میں انہیں آگاہ کیا، اور پیشی نظر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ کی مدد اور نصرت ہے، میری اصطلاح سے اسلامی لشکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا، ہاں میرا فائدہ ہو جائے گا، جو میرے وہاں خاندان اور لوگ ہیں اور مال اور وسائل ہیں، کم سے کم میرے اس احسان سے ان چیزوں کی کسی درجے حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر اس کو بتا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ساتھی کو اور بھیجا، اور بتایا کہ فلاں جگہ پر، اس جگہ پر ایک خاتون نے پڑاؤ ڈالا ہے، جاؤ اس سے وہ خط لے کے آؤ۔ یہ پہنچے تو اس عورت سے کہا کہ خط دے دو، اس نے انکار کیا، انہوں نے دھمکی دی، جامع تلاشی لی جائے گی، فوراً اس عورت نے خط نکال دیا۔ تو یوں تو جرم سے پہلے کسی کو ٹارچر کرنا اور کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں تو جرم یقینی تھا، اس لیے کہ وحی آ چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو یہاں تو یقینی تھی، اس لیے پہلے سے انہیں ذہنی طور پہ انہیں ٹارچر اس لیے کیا کہ تاکہ یہ اپنے جرم کا اقرار کر دے، اس لیے کہ یہاں جرم کا وجود یقینی تھا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے شرک سے اور اہل شرک سے، چاہے وہ اپنے ہی کیوں نہ تھے، بیزاری کا اعلان کیا اور ان سے دوری کا اعلان کیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، اگر ایمان والی عورتیں، یہ صلح حدیبیہ کی بات ہے، جب صلح ہو گئی تو بہت ساری شکیں طے ہو گئیں، بظاہر ان شکوں میں بعض چیزیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کو ظاہری طور پہ ناگوار گزری تھی، لیکن اللہ نے اس صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی کہ یہ تمہید ہے ایک بڑی فتح کی، یہ ایک تمہید ہے ایک بڑی فتح کی، اور وہ بڑی فتح پھر فتح مکہ کی شکل میں اور کثرت سے مشرکین کا اور کفار کا مسلمان ہونا ہے، وہ ایک فتح کی ایک تمہید بنی یہ صلح حدیبیہ۔ تو اس موقع پہ کچھ ایمان والی عورتیں آئیں اور ان کے بارے میں خاص طور پہ مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ جب یہ آئیں تو انہیں، یہ ایمان لے کے آئیں تو پھر ان کو واپس کرنے کی اجازت کفار کی طرف جائز نہیں ہے، نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں نہ یہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر ایمان والی عورتیں آئیں اور وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان شکوں پر اور ان سے بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گی، ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا. تو ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی اہلیہ یہ بھی آئی، حالانکہ یہ وہ خاتون تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو فرمایا سب ہی کو معافی کا اعلان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلے جائے، جو اپنے گھر کے اندر کواڑ بند کر دے، جو مسجد میں داخل ہو جائے، سب کو پناہ ہے سوائے چند کے. ان چند میں ایک یہ خاتون بھی تھی کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے ہدایت کی توفیق نصیب فرما دی. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے آئی، اسلام قبول کر لیا. تو ان الفاظ میں جب آپ بیعت کروا رہے تھے اور اس میں یہ بھی تھا ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، تو یہ جاہلیت کے دور سے آنے والی خاتون کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یعنی جاہلیت کے اندر بھی زنا سے اتنا آر اور اتنی اس کی گندگی کی شدت تھی کہ یہ عورت حیرت سے کہنے لگی کہ کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ تو ان کلمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے، لیکن تاریخ اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا، کسی غیر محرم کا، نہ بیعت کے لیے نہ کسی اور کے لیے. ہاں ضرورت کے درجے میں علاج معالجے کے لیے اس کی اجازت شریعت میں ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے نہ کسی سے مصافحہ کیا، نہ بیعت کے لیے ہاتھ پکڑا، آپ نے کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں چھوا. خوشی کا تذکرہ ہے، پھر سورہ صف ہے اللہ کی عظمت قدرت کا تذکرہ ایمان والوں سے، اہل ایمان سے تلقین ہے کہ دعویٰ اچھا نہیں، دعوت ٹھیک ہے کوئی تم نہیں کر رہے، تم دوسروں کو ترغیب دو، دعوت دو تاکہ وہ عمل تمہارے اندر بھی آ جائے، لیکن دعویٰ کرنا کہ میں ایسا کروں گا اور پھر تم نہ کرو، اس کی مذمت فرمائی. پھر مجاہدین جو صف بستہ ہو کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اس کا تذکرہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا ہے اور نام احمد ہے، اس کا تذکرہ. پھر اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو کے رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اس کی تجارت بڑی کامیاب تجارت ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی مال جان مال کی قربانی کرتا ہے، اور اس کے بدولت اللہ کی بخشش کا سامان سمیٹتا ہے اور جنت کے بالا خانوں کا مستحق بنتا ہے. اللہ کی دین کی مدد اور نصرت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کی، اس کا تذکرہ. پھر سورہ جمعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بنیادی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ ہے کہ قرآن کی آیات اور اس کی حفاظت، اور دلوں کی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی، اور قرآن حدیث کے علوم کی حفاظت اور اس کا سیکھنا سکھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیک وقت یہ تینوں مقاصد اعلیٰ درجے میں آپ خود ہی انجام دے رہے تھے، لیکن بعد میں امت میں یہ وراثت تقسیم ہوئی اور اللہ رب العزت نے ہر طبقے کے لیے یہ سعادت رکھی ہے کہ ہر طبقہ ان خدمات پہ اپنی زندگیاں لگا رہے اور اپنی زندگیاں صرف کر رہے، جس کے بدولت الحمدللہ یہ تینوں نبوت کے مقاصد امت میں آج بھی زندہ ہیں. اور پھر اس عالم بے عمل کا تذکرہ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتابیں خچر گدھے پہ رکھے ہوں اور زہر اور گدھے کو ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں، ایسے اس کی مذمت فرمائی. پھر جمعے کی فضیلت ہے اور جمعے کے فضائل ہیں، جمعے کی نماز اذان کا تذکرہ کہ اس کے بعد کسی چیز کی خرید و فروخت اس کی ناجائز اور وہ حرام ہے، البتہ اس کے بعد تجارت کوئی کرنا چاہے اس کی اجازت ہے. پھر منافقین کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنا اور یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے بتایا کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ صرف زبانی کلمات ہیں اور یہ صرف مفادات حاصل کرنے کے لیے اس کو سہارا بناتے ہیں، اس کی مذمت فرمائی. پھر عبداللہ ابن امیہ کی گستاخانہ کلام اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی کہ عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اہل ایمان کے لیے ہیں، لیکن منافق ہیں انہیں نہیں پتا. منافقین نے اور خاص طور پہ عبداللہ ابن ابی نے بڑی ہی گستاخانہ گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور حضرات اہل ایمان کے متعلق کہی تھی، تو ان کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ جو مخلص مسلمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ لگا کہ میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر آپ کا ارادہ اس کے گردن اڑانے کا ہے تو یہ خدمت میرے سپرد کر دیں، یہ خدمت میرے سپرد کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نانا جب تک یہ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ دیکھو مال و دولت اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ فتنہ نہ بننے پائیں کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ اور تم اللہ کے حکموں کے مقابلے میں انہی چیزوں کو ترجیح دینے لگو۔ اس کی مذمت فرمائی، پھر خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے جب تمہیں مہلت نہ ملے اور پھر تم حسرت کرو کاش کہ مہلت ملتی، صدقہ کرتے، نیک بنتے، اس لیے کہ وہ جب گھڑی آتی ہے پھر کسی کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ پھر سورہ تغابن ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے اور اس کی بڑائی ہے اور اس کی قدرت کاملہ کے تذکرے ہیں۔ پھر مومن، پھر دنیا میں انسان دو ہی خانوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک کافر ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے۔ مومن خدا پرست ہوتا ہے، کافر نفس پرست ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی تقسیم انسانوں کی ان دو خانوں میں ہے اور منافق بھی کافر ہی ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے اللہ کا عذاب ہوگا، اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، ان کی ایمانی زندگی کا ثمرہ اور نتیجہ اللہ کے ہاں بہت خوب ہے۔ اور جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے وہ تکلیف کسی اسباب کے اندر، اس کی تاثیر کسی سبب میں نہیں اور اس کے اندر یہ قدرت نہیں، حقیقت میں تمام اسباب اور وسائل کے اندر حقیقی تاثیر اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے۔ اے ایمان والو، یہ مال و دولت ایک امتحان ہے، اس امتحان میں وہی شخص کامیاب ہے جو ان نعمتوں کے اندر رہ کر بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور وہ آدمی جو بخل سے اور کینہ سے اور حسد سے بچ گیا یہ کامیاب ہے۔ یعنی جنتیوں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ حسد اور کینہ سے اس دنیا میں پاک ہوں، یہ دنیا میں جنتیوں کی نشانی ہے، جو حسد اور کینہ سے ان کے دل باغ ہوں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو قرض دینا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بسا اوقات اللہ رب العزت اس کے ثمرات عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ پھر سورہ طلاق کا تذکرہ ہے، معاملات کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت عائلی قوانین کو ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ازواجی زندگی سے ہے اور اس سے تعلق ایک نئی نسل کی تعمیر اور تربیت سے ہے۔ تو سب سے زیادہ اہمیت معاملات کے سلسلے میں عالی قوانین کو اسلام میں ملی ہے اور قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ باقی معاملات کے سلسلے میں صرف ضابطے آئے ہیں، قوانین آئے ہیں، لیکن جہاں عائلی قوانین اور گھریلو اور معاشرتی زندگی کی بات آئی تو وہاں جزیات کا بھی تذکرہ ہے اور وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ ایسی طلاق کے سلسلے کے اندر بھی اصل زندگی باہمی محبت اور الفت کی بھی ہے، لیکن اگر زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز آئے کہ دونوں کا آپس میں نبھانا بہت مشکل ہو گیا تو جائز ہے طلاق دینا، اور اس طلاق کی شکل یہ بتائی کہ طلاق دے دے، پھر وہ عورت عدت گزارے، اور دوران عدت اگر غصہ اور طبیعتیں بحال ہو گئیں اور ایک دوسرے کی طبیعتیں مائل ہو گئیں تو رجوع کر لے، لیکن اگر عدت پوری ہو گئی پھر اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ تین طلاقیں دینا حرام ہے، لیکن حرام ہونے کے باوجود طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی جانور ہے، اسے آدمی مار دے، پیٹ کے اندر چھری گھونپ دے اور اس سے وہ مر جائے، تو ظاہر ہے مر تو جائے گا لیکن اس طریقے سے مارنا حرام ہے۔ مر تو پھر بھی جائے گا لیکن اس طریقے سے مارنا حرام ہے۔ اس طریقے سے تین طلاقیں دے دی، بیوی تو پھر بھی اس سے جدا ہو جائے گی اور حرام ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے اسے جدا اور اپنے اوپر حرام کرنا یہ ناجائز ہے۔ جو سنت طریقہ ہے اور جو مباح طریقہ ہے کہ جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، وہ ایک طلاق ہے یا پھر دو طلاقیں ہیں اور پھر عدت کا گزارنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مقاصد کے حصول کا نسخہ اکثیر پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی ہے، مشکلات کا حل اور اس کے لیے جسے کہیں کہ نسخہ اکثیر وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ رزق کی تنگی سے نکلنا اور کشادگی رزق میں کشادگی کا ملنا اس کا نسخہ اکثیر وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہے، اور پھر اللہ کے اس تقوی اور پرہیزگاری کی بدولت نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کے لیے بخشش کے فیصلے ہیں۔ یہ سارے مبارک ثمرات تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی پہ ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے ایک مرد اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنے لیے جسے کہیں کہ لباس اور پوشاک کو اور کھانے پینے کا یہ سلسلہ رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر اپنی اہلیہ اور گھریلو زندگی کے اندر بھی انہی چیزوں کی رعایت رکھی جائے۔ اس کا تذکرہ پھر اللہ نے اہلی ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے لیے کامیابی کا تذکرہ، پھر اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور پھر سورہ تحریم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد عام طور پہ اپنی ازواج کی خدمت میں جاتے اور تھوڑی دیر کے لیے سب کے پاس ٹھہرتے۔ ایک دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہرے اور وہاں کچھ زیادہ ٹھہر گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں رشک آیا اور ہمیں جسے کہیں کہ حسرت ہوئی، تو ہم نے حفصہ سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہم یوں کہہ دیں کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں اس انداز سے بات کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے ایسی ہی بات کہہ دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہد کی مکھی کسی ایسے پودے پہ بیٹھ گئی ہو، کسی ایسے درخت پہ بیٹھ گئی ہو جس سے آپ کے منہ میں، جس کی وجہ سے اس شہد کے اندر یہ بو آ رہی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرما لی کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، استعمال کروں گا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اس کا تذکرہ زینب کے سامنے نہ کرنا، کہیں اس کا دل خراب نہ ہو۔ اللہ کی شان، تذکرے چل پڑے، بات نکل گئی ادھر اللہ کی طرف سے بطور شفقت کے کہ ایک جائز چیز ہے، ایک حلال چیز ہے، آپ اپنے اوپر اس چیز کو روک رہے ہیں، اس مشقت میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ حلال کردہ چیز کو بطور اپنے اوپر، اسے کہیں کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے، ان بیویوں کی دلجوئی کے لیے اپنے اوپر اس مشقت کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان کو بھی تلقین فرمائی، تنبیہ فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ان ازواج کے علاوہ بھی اللہ کو یہ پوری قدرت ہے، اس سے بیوی، اس سے بہتر آپ کی زندگی کے اندر ازواج آ جائیں اور آپ کے اہل بیت کا حصہ، آپ کے گھر کا حصہ بن جائیں، تو ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر تمام اہل ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ جہاں اپنی ذات کے لحاظ سے دینداری فرض ہے، جہاں اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کے حکموں کی تعمیل فرض ہے، وہاں گھر کے ذمہ دار کی یہ بھی ذمہ داری ہے، اولاد کو بھی گناہوں سے بچائے، اپنی ازواج کو بھی گناہوں سے بچائے، یہ بھی فرائض میں سے ہے اور یہ بھی ذمہ داری میں سے ہے اور یہ بھی ان کے حقوق میں سے ہے، اسی کی طرف توجہ دلائی۔ یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ آگ کی طرف جا رہے ہوں اور کوئی اسے روک نہ رہا ہو، بچے بچیاں آگ کی طرف جا رہے ہوں اور کوئی اسے روک نہ رہا ہو۔ تو ظاہر ہے اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اولاد گناہوں کی آگ کی طرف جا رہی ہے، گھر والے گناہوں کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اسے نہ روکنا، تو یہ جسے کہیں کہ ان کے حقوق کی حق تلفی ہے اور اپنی ذمہ داری سے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی فیقدرون علی ان یغیروا ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، کہ کسی جگہ، کسی گروہ میں کوئی گناہ ہو رہا ہو اور وہ گناہ اس کے زیر اختیار ہو، زیر ماتحت ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اسے اس کی قدرت بھی ہو اور اس گناہ کو وہ روک بھی سکتا ہے، لیکن نہیں روک رہا، تو مرنے سے پہلے اللہ ان سبھی کو کسی عذاب میں مبتلا کرے۔ تو ظاہر ہے بیٹی ہے، بیٹا ہے، گھر والے ہیں، وہ ان کی بات سنتے بھی ہیں، زیر اثر بھی ہیں، اور جسے کہیں کہ گھر پہ یہ ان کا اختیار بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے خود تہجد گزار ہے اور چاہے یہ جسے کہیں کہ خوب عبادات میں اسے ذوق شوق ہے، لیکن گھر میں اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے، تو آئی ہوئی مصیبت سے پھر یہ بھی نہیں بچیں گے، اور آئی ہوئی عذاب کی گرفت سے یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. تو جہاں اپنی ذات سے دینداری ضروری ہے، وہاں یہ ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے کہ گھر والوں کو بھی گناہوں کی گندگیوں سے بچایا جائے. اسی کا تذکرہ فرمایا کہ جس طریقے سے اور تعبیر کیسی دی کہ جیسے ایک بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو، ایک بچی آگ کی طرف دوڑ رہی ہو، تو بتاؤ صرف بیٹھے رہ کر ان کو نصیحتیں کر دینا ہی کافی ہے کیا کہ بیٹے آگ کی طرف نہ جانا، بیٹی آگ کی طرف نہ جانا؟ بلکہ اس وقت تک چین نہیں آتا جب اس دب تک کہ اس بچی اور بچے کو اس آگ سے محفوظ نہ کر دیں، محفوظ نہ کر دیں. اسی طرح گناہوں کی طرف جاتے بچے بچیوں کو، گھر والوں کو دیکھ کر اس وقت صرف زبانی چند کلمات کہہ دینا رسمی طور پہ یہ بھی کافی نہیں ہے. اتنا فکر مند ہو جائے، اتنا بے چین ہو جائے، اتنی اپنی توانائیاں صرف کر دے کہ جب تک انہیں روک نہ لے، بچا نہ لے، اسے چین نہ. تو یہ مطلوب ہے گھریلو زندگی کے لحاظ سے دینداری. اور پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، سچی توبہ کر لو. اور سچی توبہ یہ ہے اپنے کیے پہ ندامت ہو، اور جو کر رہے ہیں اس پہ دستبردار ہو جائیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. اور مخلوق میں سے یا خالق میں سے وہ معاملات جن کی ادائیگی ہو سکتی ہے، جن کی قضا ہو سکتی ہے، اور مخلوق میں سے جن کے حقوق کی ادائیگی ہو سکتی ہے، ان کی ادائیگی فکر اس کن کی ادائیگی کی ابتدا کر دے، آغاز کر دے، اور اس کو جسے کہیں کہ وہ سلسلہ شروع کر دے. تو یہ ہے توبت النصوحہ، چار چیزیں ہیں. سچی توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے کیے پہ سچی ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جو کر رہا ہے اس پہ دستبردار ہو، اور جو مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہے وہ اس ادائیگی کی سلسلہ شروع ہو جائے، اور جو قضائیں ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان کی قضا ممکن ہے، اس کی قضا کی فکر شروع ہو جائے. تو یہ توبت النصوحہ ہے. اور ان گھڑیوں میں، جن گھڑیوں سے آج ہم گزر رہے ہیں، جو رات دن ہیں، ان کی سب سے بڑی عبادت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کو شب قدر مل جائے تو کون سا عمل سب سے بڑا عمل ہے، ان راتوں کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یوں کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف. سب سے بڑی عبادت، بلکہ یوں کہوں کہ سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا فریضہ سچی توبہ، سچی ندامت ہے. اللہ رب العزت ان گھڑیوں کو ہمیں بھی اور ساری امت کو یہ نصیب فرما دے. تو یہ توبہ کی حقیقت ہے. اور پھر آخر میں اس بات کا تذکرہ، چار خواتین کا تذکرہ ہے. دو خواتین پیغمبروں کی بیویاں ہیں، اور پیغمبروں کا ایمان انہیں کام نہ آیا، اور یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں، اس لیے کہ ان کا کفر انہیں ہلاکت کی طرف لے گیا. حالانکہ ان کے شوہر پیغمبر ہیں اور ایمان ہیں، لیکن یہ ایمان ان کے کام نہ آیا، یہ ایمان بھی انہیں ان کے کام نہ آیا، اور یہ ہلاک ہو گئیں. اور اس کے بالمقابل دو خواتین ہیں، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، سبحان اللہ، انہیں اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا، تو ان کے راستے میں شوہر کا کفر رکاوٹ نہ بنا، اللہ کے قرب پانے میں شوہر کا کفر رکاوٹ نہ بنا، اور اللہ رب العزت نے انہیں بلند مرتبہ نصیب فرمایا. اور دوسرا حضرت مریم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی پاک دامنی کا تذکرہ ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا. اور جب فرعون نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، اور ظلم بھی ایسا کہ ایک بڑی چٹان سینے پہ رکھ دی، اور دونوں پاؤں پر اور دونوں ہاتھوں پر اس نے کیلے گاڑنا شروع کر دیے، تو اس موقع پہ اس خاتون نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، ونجنی من فرعون وعملہ، ونجنی من القوم الظالمین. یہ وہ دعا ہے جو حضرت آسیہ نے اس عذاب اور اس تکلیف کی گھڑی میں اللہ سے کی تھی، اور اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی. تو یہ چار خواتین کا تذکرہ ہے، برے ماحول میں ایمان کی زندگی اختیار کرنے والی، اور اچھے ماحول سے فائدہ نہ اٹھا کر کفر کی زندگی اختیار کرنے والی. ہاں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں جیسا بھی ماحول دیا ہے، لیکن ایمان کو اختیار کرنا نجات اور سعادت کا راستہ یہی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.